وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے اس امت کو ہمیں اور آپ کو جو امتیازی احسانات عطا فرمائے وہ احسانات جو اس امت کے ساتھ خاص ہیں اور اللہ کی طرف سے امتیازی احسانات کہے جاتے ہیں ان امتیازی احسانوں میں سب سے بڑا احسان ہم پر آپ پر اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر ہمیں عطا فرمایا اور ہمیں آپ کی امت میں شامل فرمایا. یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے. دنیا کی تمام تر نعمتیں نہ ہوتی تو یہی ایک نعمت ہمارے اور آپ کے لیے کافی تھی کہ اللہ نے ہمیں اس امت میں شامل فرمایا. پروردگار نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے امتیازی اوصاف امتیازی کمالات اللہ نے عطا فرمائے جو امتیازی کمالات جو آپ کی امتیازی شان دوسرے اور کو عطا نہیں ہوئی. زندگی کا ہر شعبہ زندگی کا ہر حصہ آپ کے کسی نہ کسی خاص امتیازی وصف امتیازی شان کو بتاتا ہے. یہاں تک کہ عام متن انسانوں کے کمالات اور انسانوں کے اوصاف بڑے ہونے کے بعد ظاہر ہوتے ہیں مگر اللہ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان کو ولادت سے ہی ظاہر فرمایا پیدائش اور ولادت کے وقت سے ہی ظاہر فرمایا بلکہ یوں کہیے کہ ولادت سے پہلے ہی اللہ نے آپ کی امتیازی شان کو ظاہر کیا. چنانچہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے والد اور آپ کی والدہ ان دونوں کا انتخاب کس انداز میں کیا کہ والد اگرچہ زمانے کفر کے ہیں اور خواجہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں اللہ رب العزت نے جن کو اپنے نبی کا باپ بنانا تھا خواجہ عبد المطلب نے اپنے کئی بیٹوں کے نام مشرکانہ نام رکھے اپنے کئی بیٹوں کے نام مشرکانہ نام رکھے مگر جن کو نبی کا والد بنانا تھا اللہ نے عبد المطلب کے دل میں ڈالا القا فرمایا الہام فرمایا کہ اس کا نام عبداللہ رکھو کیونکہ باپ عبداللہ ہوگا تو اشارہ ہوگا کہ ان کے نسب سے آنے والا بچہ اس میں شان ابدیت شان بندگی سب سے زیادہ ہوگی. تو والد اگرچہ مشرکانہ جاہلانہ دور کے ہیں اور اس وقت عام متن نام مشرکانہ رکھے جاتے تھے اور خود باپ نے بھی دوسرے نام اپنے بیٹوں کے مشرکانہ رکھے مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اشارہ تھا کہ آپ کے نطفے سے دنیا میں آنے والا میرا نبی وہ ہوگا کہ جس میں شان عبدیت شان بندگی شان اطاعت و فرما برداری سب سے زیادہ ہوگی. اور پھر ایسے ماں کا انتخاب کیا اللہ نے جن کا نام آمنہ تھا، یعنی ان کی گود میں پرورش پانے والا، ان کی گود میں پرورش پانے والا بچہ وہ پوری دنیا کے لیے امن کا پیغام لے کر آئے گا. اس کے بعد حضرت آمنہ جب حمل سے ہوتی ہیں تو اللہ کی طرف سے یہاں ایک عجیب تربیتی نظام دیکھیے کہ ابھی نکاح کے صرف تین ماہ ہوتے ہیں، اسی تین ماہ میں حضرت آمنہ حاملہ ہوتی ہیں اور تین ماہ کے بعد ہی خواجہ عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے شکم مادر میں ہیں، اپنے ماں کے پیٹ میں ہیں، دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے. اس سے پہلے پہلے اللہ نے سردار کائنات کو، تمام نبیوں کے نبی کو، تمام نبیوں کے امام کو ماں کے شکم میں ہی یتیم بنا دیا. گویا جسے ہادی کائنات بنانا ہے، جسے رسولوں کا رسول بنانا ہے، جس کے اوپر آخری کتاب اتارنی ہے، ابھی وہ دنیا میں کیا تشریف لائے، اس سے پہلے پہلے اللہ نے ان کو یتیمی کا داغ دے دیا. گویا وہ در یتیم بن گیا. اللہ نے اشارہ کر دیا کہ ہماری طرف سے ہماری قدرت ہمیشہ ہر جگہ ظاہر ہوتی ہے، سبب سے کچھ نہیں ہوتا. ہم چاہیں تو بغیر سبب کے بھی انسان کو تمام کمالات سے نواز سکتے ہیں. اور بچے چاہے یتیم کیوں نہ ہو، اگر ہم اسے بلندی دینا چاہیں تو چاہے باپ کا سایہ اسے نہ ملا ہو، چہرے دیکھنے کا موقع اسے نہ ملا ہو، باپ کی خوبیاں اس نے اپنی آنکھوں سے چاہے نہ دیکھی ہوں، چاہے یتیم کیوں نہ ہو، اگر ہم اسے بڑھانا چاہیں تو اتنا بڑھائیں کہ ہم کہہ دیں ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا. تو ماں کے شکم میں، ماں کے پیٹ میں ہی اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یتیم بنا دیا. مگر ادھر امتیازی شان دیکھیں کہ جب بھی عورتیں حاملہ ہوتی ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ بوجھ محسوس ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ثقل اور بھاری پن محسوس ہوتا ہے. حضرت آمنہ کو اپنے پیٹ میں ذرہ برابر کوئی ثقل، کوئی بھاری پن، کوئی حمل کا دباؤ محسوس نہیں ہوا، بلکہ صرف اتنا ہوا کہ عورتوں کو عام مثلا جو مہینہ آتا ہے وہ مہینہ بند ہو گیا. مگر ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے اور خواب میں آنے کے بعد حضرت ابراہیم نے حضرت آمنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بشارت سنائی. اس بیچ میں حضرت آمنہ کبھی کبھی روشنی دیکھا کرتی تھی، مگر جب ولادت کا وقت بالکل قریب آ گیا تو اس وقت حضرت آمنہ کے گھر میں بطور خدمت کے حضرت عثمان ابن عمر ابن عاص، ان کی والدہ جن کا نام شفا ہے، ان کو یہ سعادت ملی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت اس مکان، اس جھوپڑی میں حضرت آمنہ کے ساتھ تھی. اور عجیب اتفاق کہ چراغ کا تیل بھی ختم ہو گیا تھا جس وقت کہ آپ کی ولادت ہوئی. اللہ نے امتیازی شان یہ ظاہر فرمائی کہ ایک ایسی روشنی ظاہر ہوئی، اتنی تیز روشنی ولادت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوئی کہ لکھا ہے، روایت میں آتا ہے کہ اس گھر سے، اسی گھر میں بیٹھے بیٹھے حضرت شفا نے، حضرت آمنہ نے شام، جو وہاں سے ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر ہے، شام کے محلات اور وہاں کے مکانات ان کو نظر آ گئے. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں اللہ نے ایسی امتیازی شان عطا فرمائی کہ آپ کا وجود ابھی ماں کے جسم سے جدا ہو کر ابھی باہر ہی نہیں آیا کہ خود آپ کے وجود سے ایک ایسا نور نکلا، ایک ایسی روشنی پھیلی کہ جس کی روشنی سیدھے مکہ کی پہاڑیوں کو چھانتے ہوئے اور مکہ کے پہاڑیوں سے ہٹتے ہوئے وہ تمام روشنیاں ملک شام تک پہنچی، اور اس کا جو مشہور شہر تھا بسرا، وہاں کے محلات بھی نظر آئے. بعض لوگوں نے یہاں پہ ایک عجیب بات لکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے نکلنے والے اس نور اور وہ روشنی وہ ملک شام تک اس لیے پہنچی کہ اشارہ تھا کہ سب سے پہلے دیار عرب سے ہٹ کر مکہ مکرمہ سے ہٹ کر اور مکہ مدینہ کے اطراف سے ہٹ کر سب سے پہلے اگر کوئی ملک سب سے پہلے کوئی علاقہ اگر مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا تو وہ ملک شام آئے گا، سب سے پہلے روشنی وہاں تک پہنچی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہاں چونکہ عام طور پر وہاں 30 ابدال ظاہر ہوں گے، لہذا سب سے پہلے نور نبوت وہاں پہنچا۔ اور بعض نے یہ کہا کہ چونکہ ملک شام وہ خطہ ہے جس خطے میں انبیاء کرام زیادہ سے زیادہ آئے ہیں، بنی اسرائیل کے تقریباً 4000 انبیاء کرام اسی خطے میں آئے ہیں، لہذا جو آخری نبی سب سے زیادہ نور لے کر آیا اس نور کی کرنیں اور اس کا پرتو اور اس کا عکس سب سے پہلے ملک شام تک پہنچا۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بھی جو عام متن انسانوں کی ولادت ہوا کرتی ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انسانوں کے کمالات، انسانوں کی خوبیاں، انسانوں کے اوصاف، انسانوں کی اچھائیاں بڑے ہونے کے بعد ظاہر ہوتی ہیں، یہاں پروردگار نے ولادت کے وقت سے ہی آپ کے کمالات امتیازی شان کو ظاہر فرمایا، ایسی روشنی نکلی جو ملک شام تک پہنچ گئی جو 1000 کلومیٹر سے کہیں زیادہ دور ہے، اور درمیان میں پہاڑ پہ پہاڑ ہیں اور درمیان میں نہ معلوم کتنے ایک علاقے آتے ہیں، مگر اس کے باوجود یہاں کی روشنی سے وہاں کے محلات نظر آئے۔ دوسری طرف ایک تبدیلی آئی کہ دوسری طرف ایک مشہور ملک تھا جس کو اس زمانے میں فارس کہا جاتا تھا، جسے آج ہمارا ایران کہتے ہیں۔ ایران میں آپ کے پجاریوں کی حکومت تھی، آپ کے پجاریوں کی وہاں حکومت تھی، وہاں اچانک اس کے شاہی محل میں اسی رات زلزلہ آ گیا، اور ہزار سال سے آگوں کی پوجا ہو رہی تھی، اور وہ آگ جو 1000 سال سے روشن تھی اور اس کے جلانے کا، اس کے آگ کے انگارے، اس کی روشنی کے باقی رکھنے کا ایسا شاہی انتظام تھا کہ کبھی وہ گل نہیں ہوا، کبھی اس کی روشنی ختم نہیں ہوئی، کبھی اس کی لو، اس کا چراغ بجھا نہیں۔ 1000 سال سے ملک فارس میں جو روشنی ہمیشہ جل رہی تھی، اچانک وہ روشنی ختم ہو گئی، وہاں کے انگارے بجھ گئے، اور ایک شخص تھا اس نے خواب یہ دیکھا، اور پھر اس کے بعد جو شاہی محل میں 14 کنگرے تھے، یعنی شاہی دیواروں پر اس نے چھوٹے چھوٹے تاکچے بنائے ہوئے تھے خوشنمائی کے لیے، وہ 14 کنگرے سیدھے سیدھے زمین پہ گر گئے۔ بادشاہ نے جب یہ خواب دیکھا، بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ آج کی رات پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا کہ ہمارے شاہی محل میں ایک عجیب قسم سے زلزلہ آیا، ہمارے شاہی عمارتوں سے وہ کنگرے گر گئے، اور یہ جو آگ ہے وہ آگ بجھ گئی، تو بڑا حیران و پریشان ہوا۔ اس نے اپنے ایران کے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، اس میں ایک شخص تھا جو اس کا بڑا قریبی تھا، وہ قریبی کا نام موبیزان بتایا ہے۔ موبیزان جب آیا تو اس نے کہا خود میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، خود میں نے آج کی رات ایک عجیب خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ بختی اونٹ ہیں جو عربی گھوڑے کو کھینچ کر لے جا رہے ہیں اور دریائے دزلہ کے قریب تک لے گئے اور پورے اس علاقے میں پھیل گئے۔ یہ چیز وہاں کے بادشاہ کے لیے بڑی عجیب سی بن گئی، وہ حیران و پریشان ہو گیا، اس نے اپنے درباریوں کو بلایا، اس نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر بتاؤ اور جو کچھ آج رات میں ہوا ہے اس کی وجہ بتاؤ۔ تو اس کے ہاں کا سب سے بڑا ایک عالم تھا جس کا نام تھا عبد المسیح کو جب بلایا گیا، تو عبد المسیح نے بھی کہا کہ میری سمجھ سے یہ بات بالکل بالا تر ہے، میری سمجھ سے یہ بات بالکل باہر ہے کہ اچانک صرف اسی خطے میں زلزلہ کیوں آیا، 14 کنگرے کیوں گر گئے، یہ آگ کیوں بجھ گئی، اور اس نے ایسا خواب کیوں دیکھا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ہمارے ایک چچا ہیں جو ملک شام میں رہتے ہیں، اس کا نام ستیح ہے، میں اس ستیح سے معلوم کر سکتا ہوں۔ جب یہ عبد المسیح اپنے چچا ستیح کے پاس، یا مامو ستیح کے پاس جب ملک شام پہنچا، تو وہ ستیح نام کا عالم، عیسائی عالم، وہ آخری دم لے رہا تھا، آخری سانس لے رہا تھا، بس وہ بستر پہ پڑا ہوا تھا، آخری وقت اس کا چل رہا تھا، آخری لمحہ تھا۔ اس نے جا کے اس سے پوچھا تو اس نے کہا اچھا اب وقت بالکل قریب آ چکا ہے، جو دیار عرب میں اللہ کا آخری نبی ظاہر ہوگا، اور تمہارے یہاں جو یہ آگ بجھ گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نور ہدایت وہاں تک پہنچے گا، ان کی سلطنت وہاں تک پہنچ جائے گی، ان کے ایمان لانے والے وہاں تک پہنچ جائیں گے، اور یہ 14 کنگرے گر گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے یہاں تقریباً 14 بادشاہ ہوں گے، 14 بادشاہ کے بعد اب ان کی حکومت تمہارے یہاں ہوگی۔ یہ خواب کی تعبیر دے دی، خواب کی تعبیر دینا تھا کہ ستیح کا فوراً انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا. اب یہاں کا بادشاہ یہ سوچتا ہے کہ چلو 14 بادشاہ تک ہماری یہ سلطنت یہاں چلتی رہے گی, یہ بہت لمبا عرصہ ہوگا. مگر عجیب بات یہ ہے کہ 4 سال میں ان کے 10 بادشاہ مر گئے. 10 سال کی مدت میں اس کے اکثر و بیشتر 4 سال کی مدت میں اس کے اکثر و بیشتر 10 بادشاہ تھے وہ گزر گئے, اور حضرت عثمان کا زمانہ آیا اس وقت تک سارے کے سارے بادشاہ مر گئے, اور پھر اس کے بعد اس ایران پر مسلمانوں کی سلطنت قائم ہو گئی. میں اس سے بتانا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں اللہ رب العزت نے جو امتیازی شان رکھی ہے کہ ولادت یہاں ہوتی ہے, اس ولادت کے اثرات ملک شام تک, اس ولادت کے اثرات ملک ایران تک پہنچتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں جس زبان رسالت سے النظافت نصف الایمان کہلانا تھا, جس زبان رسالت سے الطہور شطر الایمان کہلانا تھا کہ نظافت اور صفائی ستھرائی ایمان کا ایک حصہ ہے, جس زبان سے اعلان کرانا تھا جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے آپ کا جسد اطہر, آپ کا جسم مبارک تمام تر گندگیوں سے, گندے پانی سے, آلائش سے پاک اور بالکل صاف تھا. اس طرح جیسے آپ کے جسم مبارک کو کسی ریشمی کپڑے سے پہلے سے صاف کر کے اور ستھرا بنا کر آپ کے جسم اطہر کو دنیا میں بھیجا گیا ہو. عام طور پر انسان بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے وقت اس کے بدن پہ کچھ نہ کچھ آلائش اور کچھ نہ کچھ پانی اور کچھ نہ کچھ اس میں گندگیاں آلودگی ہوا کرتی ہے, مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس وقت بھی آپ کے جسم مبارک کو اس ظاہری گندگی سے پاک رکھا جس سے ہر انسان کو انسان بچ نہیں پاتا, تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیازی شان اس وقت بھی ظاہر ہو جائے. پھر دیکھیں جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے, تشریف لاتے ہی سب سے پہلا جو آپ کا عمل تھا کہ آپ اپنے سر مبارک کو آپ نے سجدے میں رکھ دیا. گویا پیدا ہوتے ہی آپ کی امتیازی شان کہ آپ نے اپنے آپ کو سجدے میں رکھ دیا, جس سجدے سے انسان سب سے زیادہ اپنے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے اس میں پڑھا, اس طرح کی آپ کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف تھی. گویا اللہ رب العزت نے آپ کی ولادت میں بھی عجیب عجیب امتیازی شان عطا فرمائے, عجیب عجیب امتیازی شان عطا فرمائے. 6 دن تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ حضرت آمنہ کے ساتھ رہے. اس زمانے کا دستور یہ تھا, اس زمانے کا عرف یہ تھا کہ شہروں میں, خاص طور پر شہروں میں, اور خاص طور پر مکہ مکرمہ جو پہاڑوں کے بیچ بسا ہوا ایک شہر ہے, جہاں کی فضا اس زمانے بہت گرم فضا تھی, تو وہاں کی فضا بچوں کے لیے مناسب نہیں ہوا کرتی تھی. تو جو بچے پیدا ہوا کرتے تھے اس زمانے کا عرف یہ تھا کہ ان بچوں کو دور سے آنے والی, دیہات سے آنے والی عورتوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا. وہ اس کو دودھ پلایا کرتی تھی اور ان کی جو اجرت ہوتی تھی, جو پیسہ ہوتا تھا, وہ پیسہ ان کو مل جاتا تھا. اسی دستور کے مطابق حضرت حلیمہ کا نصیب چمکا, ان کی خوش قسمتی ہوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے گئے. مگر یہاں قابل غور ایک بات ہے کہ حضرت حلیمہ کے نصیب میں, جبکہ حضرت حلیمہ جو اپنے محلے سے اور اپنے گاؤں سے چل کر آئی تھی, اس وقت حضرت حلیمہ کا قافلہ 10 عورتوں پر مشتمل تھا, 10 عورتیں ساتھ میں آئی تھیں, مگر ان تمام کے مقابلے میں حضرت حلیمہ کو یہ نصیب ملا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کا موقع ملا. اس کی وجہ اور اس کی حکمت سنیے گا ذرا. حضرت حلیمہ کی صفات میں لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ ایک تنگدست گھر کی رہنے والی تھی, شوہر ان کے تنگدست تھے, گھر میں کبھی کبھی فقر و فاقہ تھا, اور عجیب بات یہ ہے کہ کچھ ہی پہلے ان کو بھی ایک بیٹا ہوا تھا, اور فقر و فاقہ کا یہ حال تھا اور غربت کا یہ حال تھا کہ خود ان کو وہاں اتنا دودھ نہیں ہوتا تھا کہ جو اپنے بیٹے کو پورے طور پہ پلا سکیں. مگر غربت کا حال یہ تھا کہ سوچا کہ چلو ہم بھی جاتے ہیں مکہ مکرمہ اور وہاں سے کوئی بچہ مل جائے گا اور ہم اس کو دودھ پلا لیں گے تو ہمیں کچھ نہ کچھ روزینہ مل جائے گا, کچھ نہ کچھ ہمیں پیسے مل جائیں گے. یہ دیکھیے ذرا حضرت حلیمہ کا. ایک دفعہ انہوں نے خواب دیکھا, حضرت حلیمہ نے خواب یہ دیکھا کہ ایک حسین و خوبصورت سفید لباس پہنا ہوا انسان میرے ان کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں. چنانچہ حضرت حلیمہ خواب میں ان کے ساتھ چلیں. آگے ایک چھوٹا سا دریا آیا, اس دریا میں انہوں نے کہا کہ اس دریا میں آپ نہائیں. حضرت حلیمہ نے خواب میں ہی ان کے سامنے دریا میں گئی اور وہاں انہوں نے ڈبکی لگائی, چند دفعہ انہوں نے ڈبکی لگائی, غوطہ لگایا اور پھر اس کے باہر نکلی. جیسے باہر نکلی فوراً ان کا جسم تر و تازہ ہو گیا. مدتوں سے جو ایک فقر و فاقہ کی وجہ سے جو کمزوری تھی, وہ کمزوری ان کی ختم ہو گئی اور ایسا محسوس ہوا کہ اب ہمارے سینے میں, ہمارے بدن میں دودھ اتر آئے گا. جب وہ باہر نکلی تو باہر نکلنے کے بعد وہ جانے لگے تو حضرت حلیمہ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ تو سنیے ذرا، انہوں نے کہا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، بلکہ میں تمہارا ایک عمل ہوں، میں تمہارا ایک عمل ہوں۔ تمہارا عمل یہ تھا کہ تم ہر حال میں، فقر و فاقہ میں، غربت میں، پیاس کی حالت میں، بھوک کی حالت میں، جس حالت میں بھی تم رہتی تھی، ہر حال میں تم اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ اس شکر کے نتیجے میں اللہ نے تجھے مقام دیا ہے، میں انسان نہیں ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، بلکہ میں تمہارا شکر ہوں۔ جو شکر تم ہمیشہ اللہ کا ادا کرتی ہو، اسی شکر کو اللہ نے ہمیں انسانی شکلیں بنا کر تیرے لیے ایک بشارت بنا کر بھیجا ہے کہ جاؤ میری حلیمہ کو انسانی شکل میں جا کر بشارت سنا دو کہ کچھ قافلہ یہاں سے مکہ مکرمہ جا رہا ہے، تم وہاں چلی جاؤ اور وہاں جو بچہ مل جائے جسے کوئی لینے والا نہ ہو، اس بچے کو تم لے لینا، اگر تم اس بچے کو لے لو گی تو تمہارا نصیب کھل جائے گا۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ یہاں پر حضرت حلیمہ کو ایک بہت بڑی سعادت، اور ایسی سعادت جو صرف دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی بھی سعادت ہے، یہ سعادت جو ان کو حاصل ہوتی ہے وہ زبان کے شکر الہی پر۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر حال میں اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو شکر کا بدلہ دنیا میں ہی انسان کو مل جاتا ہے اور کسی نہ کسی اچھی شکل میں ملتا ہے۔ بہرحال حضرت حلیمہ نے 6 دن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حوالے لیا، اور تقریباً بعض روایت کے مطابق 2 دن تک اپنے خیمے میں، جو خیمہ انہوں نے لگایا تھا مکہ مکرمہ میں، اسی خیمے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھا، اور پھر وہاں سے دایا حلیمہ لے کر کے اپنے گاؤں چلی۔ یہاں درمیان میں کیا ہوا اس کی تفصیلات کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر بتانا یہ کہ وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پرورش ہوئی ہے، عام متن ایک بچہ جو مہینے میں جتنا بڑھتا ہے، یہ ایک عجیب امتیازی شان ہے کہ عام متن ایک بچہ جو ایک مہینے میں بڑھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن میں ہی آپ کا جسم مبارک اتنا بڑھتا تھا، اللہ رب العزت نے اتنا ہی آپ کو بڑھایا۔ ایک بچہ ایک مہینے میں جتنا بڑھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک دن میں اتنے بڑھتے تھے۔ مگر شان نبوت آپ دیکھیے کہ آپ دایا حلیمہ جب دودھ پلاتی تو صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے تھے، بائیں طرف کا دودھ نہیں پیتے، اس لیے تاکہ وہ میرے بھائی کا حق ہے، یعنی خود دایا حلیمہ کے جو بیٹے تھے اس بیٹے کے خاطر دوسری طرف دودھ نہیں پیتے تھے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی ایک دوسرے کے حق کا خیال فرمایا ہے۔ اس کے بعد سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اثر کبھی بھی برہنہ نہیں ہوا، کبھی بھی آپ کا جسم اثر برہنہ نہیں ہوا۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح آپ کو ہر کمالات سے نوازا ہے، اسی طرح اللہ نے آپ کے جسم اطہر کی بھی حفاظت فرمائی ہے کہ کسی کی نگاہ بھی آپ کے ستر پر بھی نہ پڑے۔ عجیب بات سنیے گا ذرا، خانہ کعبہ کی جب تعمیر کا مسئلہ تھا، بہت مشہور بات ہے، مختصر کر کے ہم سناتے ہیں آپ کو کہ خانہ کعبہ کی جب تعمیر کا مسئلہ تھا، اور اس وقت یہ مسئلہ آیا تھا کہ حجرِ اسود کون رکھے گا، طلبہ بھی جانتے ہیں، اس موقع پر ایک روایت یہ بھی ہے، علامہ زہبی رحمت اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اس موقع پر جو لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس تعمیر میں خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والے کافروں نے یہ کہا کہ جس کپڑے میں ہم نے کوئی گناہ کیا ہو اسی کپڑے کو پہن کر کعبہ کی تعمیر کریں، یہ کعبے کی توہین ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے وہاں کے دستور کے مطابق اپنے کپڑے اتار دیے، اور یہ بات تو مشہور و معروف ہے کہ اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں، بہت سے کفار جب طواف کے لیے آتے تھے تو اپنے کپڑے اتار دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ کعبے کی عظمت کے خلاف ہے اور شان کعبہ یہ ہے کہ ہم اس کے سامنے اس کپڑے میں طواف نہ کریں جس کپڑے میں ہم نے کبھی گناہ کیا ہوگا، لہذا کپڑے کو اتار دیتے تھے اور برہنہ ہو کر، ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ تو وہاں پر جتنے کفار مکہ تھے، وہ تمام کے تمام کفار مکہ نے یہ سوچا کہ ہم کعبے کی تعمیر کریں گے تو کپڑے اتار دیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے۔ جب لے گئے اور آپ نے وہاں کعبے کی تعمیر میں شرکت کرنا چاہا تو تمام کفار مکہ نے کہا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، شرکت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو بھی کپڑے ہٹانے پڑیں گے۔ اب ایک طرف آپ کی جو اپنی اندرونی غیرت تھی اور شرم و حیا کے جو آپ پیکر تھے، یہ آپ کو اجازت نہیں دے رہا تھا، اور دوسری طرف کعبے کی تعمیر میں شرکت بھی کرنی تھی، اور تیسری طرف ان کی طرف سے منع بھی تھا کہ آپ نہیں شرکت کر سکتے جب تک کہ کپڑے نہ اتاریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کپڑے پر صرف ہاتھ رکھا، کہ کپڑے تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی ہٹا دیں تاکہ کعبے کی تعمیر کا موقع ہمیں مل جائے. روایت میں ہے علامہ زہمی لکھا کہ فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے اور زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑے. در حقیقت اللہ رب العزت نے آپ کے صدر کی حفاظت فرمائی ہے اس طور پر تاکہ آپ کے بدن پر کسی اور کی نگاہ نہ پڑے. جس اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر آپ کے جسم مبارک کو وہ آلودگی جو پیدائش کے وقت ہوتی ہے اس سے محفوظ رکھا, آپ کے ستر کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ محفوظ رکھا, وہ اللہ نے آپ کی شان کو کتنا بلند کیا کتنا بلند کیا کہ اگر کوئی بندہ آپ پر درود پاک پڑھتا ہے آپ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ نے کہا ہم 10 نیکیاں دیں گے. مگر طلبہ یہاں پہ ایک بات کو نوٹ کریں کہ عام مثلا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب درود پاک کوئی پڑھے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تو اس پر 10 رحمتیں ملیں گی, اور وجہ بعض لوگوں نے یہ لکھ دی ہے کہ چونکہ ہر نیکی ہر ایک نیکی پر 10 نیکیاں ملا کرتی ہیں لہذا ایک دفعہ کوئی درود پڑھے گا تو اس پر بھی 10 نیکیاں اس کو ملیں گی. علامہ سخاوی نے کہا یہ تو کوئی امتیازی شان نہیں ہوئی, یہ کوئی امتیازی شان آپ کی نہیں ہوئی, اس نے کہا ہر نیکی کا معاملہ ہے کہ بندہ جو بھی نیک کام کرے گا اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. فرمایا نہیں, قرآن کریم میں اللہ نے درود پڑھنے کا حکم دیا اور پھر اس کے بعد حدیث میں اس کی فضیلت آ گئی ہے. فرماتے ہیں کہ وہ 10 نیکیاں جو عام اصول میں لکھا گیا ہر عمل پہ جو 10 نیکیاں ملتی ہیں وہ تو اس کو ملنے ہی والی ہیں, یہ امتیازی شان ہے اس امت کی کہ اس 10 نیکیوں کے ساتھ ساتھ اللہ الگ سے 10 رحمتیں عطا فرمائیں گے. اللہ اکبر, 10 رحمتیں الگ سے بندے کو عطا ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایسا نبی عطا فرمایا تو ولادت میں بھی اللہ نے امتیازی شان رکھا اور اس کے بعد پھر آپ کی موت کو بھی اللہ تعالیٰ نے امتیازی بنا دیا, آپ کی وفات کو بھی اللہ نے امتیازی بنا دیا. ہمارے بعض اکابر فرماتے ہیں کہ عام متن سارے انسانوں کی موت کچھ اور انداز میں آتی ہے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے موت کی مثال ایسی ہے کہ پورے جسم کی روح پورے جسم کی روح کو نکال کر آپ کے دل کے اندر جمع کر دیا گیا, آپ کے دل میں جمع کر دیا گیا, آپ کی روح مبارک کو پورے جسم سے نکال کر آپ کے روح میں آپ کے دل میں جمع کر دیا گیا. اس وقت تمام صحابہ کرام نے سمجھا کہ آپ کی موت واقع ہو گئی اور موت کے احکام آپ پر ہوئے. اس کے بعد جیسے ہی قبر اطہر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھا گیا فوراً آپ کی روح آپ کے پورے جسم میں پھیل گئی. اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھو تمام انسانوں کے مرنے کے بعد ان کی عورتوں کے لیے دوسروں سے نکاح کرنا جائز ہو جاتا ہے عدت کے بعد, مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے لیے کسی اور سے نکاح کرنا درست نہیں ہوتا. ایک انسان کے مر جانے کے بعد اس کی وراثت تقسیم کی جاتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مر جانے کے بعد آپ کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی. خلاصہ آج کی گفتگو کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے پیدائش کے وقت بھی امتیازی شان سے نوازا اور موت کے وقت بھی اللہ نے آپ کو امتیازی شان عطا فرمایا. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ جو جسم ہے زمین جو آپ کا جو جسم مبارک ہے وہ جسم مبارک کو زمین نہیں کھا سکتی. عام انسانوں کا جسم زمین میں سڑ سکتا ہے مگر انبیاء اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک سڑ نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام انسانوں کا وجود اور عام انسانوں کا جسم دنیا کی مٹی سے تیار ہوتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک جنت کی مٹی سے تیار کیا گیا. دنیا کی مٹی فانی ہے اور جنت کی مٹی فانی نہیں بلکہ باقی ہے, لہذا مرنے کے بعد بھی آپ کا وہ جسم باقی رہے گا کیونکہ آپ کا جسم اطہر جنت کی زمین سے جنت کی مٹی سے بنا ہے. اللہ اکبر. اور جنت کی مٹی چونکہ خوشبو ہے اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے خوشبو لگائیں یا خوشبو نہ لگائیں ہمیشہ آپ کے جسم مبارک سے خوشبو آیا کرتی تھی. جس نبی کا یہ حال ہو جن کی امتیازی شان اللہ نے عطا فرمائی ہو اس نبی کے حال پر کہ اگر ہم درود پاک پڑھیں تو پڑھتے ہی ہم کو کیا کیا نعمتیں ملیں گی. بس آخری ایک بات سنیے, ایک محدث تھے, اس محدث کا حال یہ تھا کہ وہ ہمیشہ پڑھتے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ علیہ, وہ صرف صلی اللہ علیہ ہی پڑھا کرتے تھے وسلم نہیں پڑھتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے اور فرمایا کیا تمہاری محبت ہے, ہر وقت 40 نیکیوں سے کیوں محروم ہو جاتے ہو, 40 رحمتوں سے کیوں محروم ہو جاتے ہو. اللہ اکبر. ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے ضرور شہی پڑھیں. انشاءاللہ ایک دو ہفتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیازی شان کے بارے میں بات ہوتی رہے گی. اللہ ہمیں آپ کو درود پاک کے پڑھنے کی برکت سے شفاعت نبی حاصل فرمائے. آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں.
تار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں تار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں دعا کیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهل اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں کو درگزر فرما لغزشوں کو معاف فرما اے کریم آقا آپ نے پیارے حبیب کو جب دنیا میں بھیجا تو مولا ان کا جسم پاک تھا اے اللہ ہم دنیا میں آ کر ناپاک ہی رہ گئے اے اللہ دنیا میں آ کر ظاہر بھی ناپاک رہا اور باطن بھی ناپاک رہا اے اللہ ظاہر بھی ناپاک باطن بھی ناپاک مولا اس پاک نبی کے سامنے کس طرح ناپاک چہرے سے ہم پہنچیں گے اے اللہ دنیا میں ہی ہماری ناپاکی کو پاکی سے بدل دے ہمارے ظاہر کو پاک فرما دے باطن کو پاک فرما دے ہماری زبان کو پاک فرما دے اے کریم آقا جس زبان سے آپ نے درود پاک پڑھنے کا حکم فرمایا اللہ ہم نے تو زبان کو بھی ناپاک بنا دیا اے کریم آقا یہ زبان اس لائق بالکل نہیں کہ آپ کے پیارے حبیب پر درود پاک مگر میرے مولا آپ نے حکم دیا ہے آپ نے فرمایا ہے اللہ ہم پاک کرنا جانتے ہیں اللہ ہمارے زبان کو پاک فرما دے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما مجھے پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما چلتے پھرتے آتے جاتے مولا ہر دم ہماری زبان پہ درود پاک ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور ہمارے دلوں میں جمع ہوا ہو اللہ ایسی نعمت ہمیں نصیب فرما اللہ ہمیں باطنی نعمتوں سے سرفراز فرما اے کریم آقا جو بھی اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما اے کریم آقا جو طلبہ محنت کرتے تمام طلبہ کو مولا علم لدنی عطا فرما اے اللہ ان کے علم ظاہر کو علم باطن عطا فرما اے کریم آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر کے دعا مانگی سب عطا فرما یہ شروع سے آپ نے بنا چاہیے اللہ تمام شروع سے ہم تمام کی حفاظت فرما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین